أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا جل ممدود فطر الخلائق بقدرته خالق لا نظير له احد لا ند له واحد لا ضد له وصمد لا كفو له والرازق لا معين له وفاطر لا شريك له الاول بلا زوال والدائم بلا فنا ليس له حد في مكان ولا غايه في زمان جلت عظمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب الحكيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. صلوات صاحبان ایمان، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور ان کی جو تمہارے درمیان صاحبان امر ہیں. پھر تم میں کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی نزا پیدا ہو جائے، اسے لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف. اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ اور آخرت پر، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، انجام کے اعتبار سے یہی اچھا ہے، بہت عمدہ ہے. دیکھیے، یہ جو سلسلہ گفتگو ہے، چونکہ آج ذکر بھی حضرت امام حسن علیہ السلام کے چونکہ شہادت سے بھی ہے،
محمد و آل محمد،
تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ان ایام عزا کا مقصد ہے عقیدے کا جائزہ لینا اور اپنے اعمال کی اصلاح، اور ان امور پر گفتگو کے جو اصل میں ہدف کربلا ہے، مقصد عزاداری یعنی حقیقت اسلام. اس میں ظاہر گفتگو ہوتی ہے، اس کا مقصد نہ کسی سے جھگڑا ہے، نہ فساد ہے، نہ کسی کی توہین ہے. یہ گفتگو سمجھنے کے لیے ہے کہ ہمارے پاس عقیدے کی دلیل کیا ہے. ہر آدمی کو حق ہے کہ وہ عقیدے کی دلیل رکھے. دلیل اجماع کا نام نہیں ہے، مگر وہ ہم نے طے کر لیا. کیسے طے کر لیا آپ نے؟ وہ دلیل ہونی چاہیے کوئی. جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں، فتنہ و فساد و شور و ہنگامہ، وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں چونکہ بہت سے، جب سے یہ پرائیویٹ ٹی وی ہوا ہے آپ کے یہاں تو فریڈم مل گیا ہے، ہر مالکان جو اس کو پیچھے سے پیسہ مل جاتا ہے، یا وہ کہہ دے گا مجھے دھمکی ہے مثلا, تو وہ ان لوگوں کو بٹھا دیتا ہے کہ جو شمر و یزید ہیں. ہاں میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ اگر کسی نے کربلا میں عمر سعد و شمر و جو آئے تھے وہاں پر, ظاہر ان کی شکلیں نہیں معلوم, تو ان شکلوں کو دیکھ لیں, لشکر جھنگوی اور زبہ صحابہ کے جو ہیں ان کی شکلوں کو دیکھ لیں, معلوم ہو جائے کہ وہ کیسی شکلیں دیں. بھائی انسان ہی تھے نا, یہی انسان تھے. وہ لوگ جو دوسروں کے قتل کے فتوے دیتے ہیں وہ بیسیکلی خود اپنے خلاف فتویٰ دیتے ہیں, جو حقیقت ہے اپنے خلاف فتویٰ دیتے ہیں. مان لو کبھی کوئی آگے بیٹھ جاتا ہے کہ وہ ہزار علماء کا فتویٰ ہے ہمارے پاس, ہزار علماء نے فتوے دیے, یہ فتاوے ہیں کہ یہ کافر ہیں. الحمدللہ ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ دنیا شیعہ میں کبھی کسی مرجع کی طرف سے, کسی فقیہ کی طرف سے کسی مسلمان کو کافر نہیں کہا. یعنی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا. لوگوں نے بہت ڈھونڈا, ریسرچ کی کہ بھئی ادھر سے تو تھوک کے حساب سے ملتے رہتے ہیں, ہر جاہل فتویٰ دیتا رہتا بیٹھا ہوا, لیکن دنیا شیعت میں کہ جہاں آرگنائز سسٹم ہے پورا, علم کا مرکز ہے, وہاں کبھی کوئی فتویٰ نہیں ملا کہ انہوں نے کبھی کہا ہو کہ فلاں مسلمان کافر ہے. اختلاف کی وجہ سے کوئی کافر ہو جائے گا نہیں. تو ہمیں اس پہ فخر ہے. اگر تمہیں اس پہ فخر ہے کہ تمہارے پاس ہزاروں فتوے ہیں, ہمیں اس پہ فخر ہے کہ ہمارے پاس کوئی فتویٰ نہیں ہے. جو ہم تو اسلام میں داخل کرتے ہیں, خارج نہیں کرتے. یہ تو مکتب اہل بیت ہے, دین کی بنیادی محبت ہے. اور یہ ان کی بھی بھاری ذمہ داری ہے جو ہمارے یہاں کے طاقت رکھنے والے لوگ ہیں, چاہے سپاہی ہو, چاہے آئی ایس آئی ہو, چاہے فوج ہو, چاہے ججز حضرات ہوں, ان کو اپنا منہ آئینے میں کھڑا ہو کے دیکھنا چاہیے. یوں لگتا ہے جیسے کوئی ایک قتل ہوا تو اس پہ ہنگامہ ہے معلوم ہو, جو روز ہو رہے ہیں پتہ چلا وہ انسان ہی نہیں ہے. دیکھنا بھائی سو موٹو ہو گیا, مثلا معلوم ہے کہ بھائی ایک یہی قتل ہوا ہے ابھی, باقی سب عام تھا پورا ملک میں. ہر روز قتل ہو رہا ہے, ان کی نظر کوئی جاری نہیں ہے ان میں. تو ایسے نابینا ججوں کو ریزائن دینا چاہیے. اگر تم مسند پر بیٹھ کر خزا کی کہو کہ میں مجبور ہوں, تمہیں چھوڑ کے جانا چاہیے فوراً. اگر تم یہ کہو میں مجبور ہوں اس لیے نوٹس نہیں لے سکتا شیعوں کے قتل کا, تو تم ریزائن کرو. تم حق کیا بیٹھنے کا وہاں, جب تم یہ خود کہو کہ میں مجبور ہوں, یعنی میرے پاس آئے فائلیں آ جائیں مگر میں لے نہیں سکتا کیس چونکہ مجھے ڈر ہے اپنے بچوں کی جان کا. اگر یہی صحیح تو بزدل کو ویسے بھی حق نہیں کہ چیف جسٹس بنے یا کوئی جج بنے, اس کو کیا حق ہے بزدل کو بیٹھنے کا اس قضا کرسی کے اوپر؟ وہ بیٹھے جو بہادر ہو, جس کو پتا مجھے خدا کو جواب دینا ہے. تو جو یہ کہ میں مجبور, اسے بالکل حق نہیں ہے وہاں بیٹھنے کا. تو جانور یہ چلتا رہتا ہے دنیا میں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اختلافات. مگر آپ غور کریں, جو بات آئی اس لیے کروں کہ دیکھیے وہ جو علیحدگی پسند ہونے کا نعرہ لگا رہا ہے اس کا بھی ٹارگٹ شیعہ, جو کہہ رہے ہیں ہم علیحدگی چاہتے ہیں, مثلا ملک توڑنا چاہتے ہیں. اور جو دوسرا وہ فرقہ ہے اس کا ٹارگٹ بھی شیعہ, کہ بھائی شیعوں کو قتل کرنا ہے چونکہ مسلمان نہیں ہے. یاد رکھیے ایک بات, کہ جن کے پاس اپنے عقیدے کی دلیل نہیں ہوتی اسلحہ وہی اٹھاتے ہیں. دلیل کے جواب میں دلیل دی جاتی ہے. ابراہیم نے بتوں کا آگے توڑ دیا اور ایک کے چھوڑ دیا, جب ساری قوم واپس آئی یہ کس نے کیا؟ کہ یہ جو بڑا ہے تمہارا اسی نے کیا ہوگا. اب ظاہر اس بات کو تو کوئی نہیں مانگ, یہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو پھر انہیں سے پوچھ لو جو ٹوٹے پڑے ہیں کہ تمہیں کس نے توڑا. یہ کیسے بتا سکتے ہیں؟ یہ کوئی بولتے ہیں کہ پھر ایسوں کی بندگی کیوں کرتے ہو؟
جو اپنا دفاع نہ کر سکیں. اب جب اپنے نفس میں دیکھے کوئی دلیل تو ہے نہیں, جواب کیا دیں, تو قرآن نے کیا کہا, ہر رقو ہو اسے جلا دو. قرآن نے کہا کہ بجائے اس کے جب جواب نہیں دے سکے ابراہیم کی بات کا تو فیصلہ ہوا کہ اس کو جلا دو تاکہ وجود ہی نہ رہے. تو یہ اس دن سے پتا چلا کہ جن کے پاس عقیدے کی دلیل نہیں ہوتی وہ صرف دوسروں کے قتل کی بات کرتے ہیں. سر آباد بھیجیے. فکری مسئلے ہیں جب عقیدے کی بات, یہ تو غور کرتا ہے انسان. یاد رکھیے ہمیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے جب دوسرے احباب ہمارے پاس آ جائیں, ہم تو کبھی نہیں پلٹ کے دیکھتے کیوں کون کیسے پڑھ رہا ہے. بڑی خوشی کی بات ہے پڑھ رہا ہے, بھائی رسول اللہ کا ماننے والا ہے, اللہ کا ماحول کیا چاہیے. دار اسلام یہی تو ہے, جو خدا کو مانے قیامت کو مانے اسلام کو, ہمیں تو بہت خوشی کا آئیے بیٹھیے ساتھ. لیکن وہاں جہاں یہ پریشانی ہوگی ایسا کیوں پڑھ رہا ہے ویسا کیوں کر رہا ہے, یہ جہل ہے. انسان بالکل دل اندھا ہے. یاد رکھیں جب ہم گفتگو کرتے ہیں اس کا مطلب کہیں نہیں ہوتا کہ بھائی خدا نخواستہ کسی کے مطلب توہین کرنی, نہیں, علمی مسئلہ ہے. آپ دلیل لائیے اپنے, ہمیں حق ہے ہم اپنے بچوں کو دلیل دیں اپنے عقیدے کی, خود دوسروں کو بھی حق ہے کہ عقیدہ پڑھائیں ایک شرط کے ساتھ. مگر میں اپنے کلام کے اختتام پہ ہرگز نہیں کہہ سکتا کہ جس کا عقیدہ میرا والا نہیں وہ کافر ہے واجب القتل ہے, اور نہ دوسروں کو حق ہے. جب انسان یہ کہہ دے یہی فساد ہے, جہل ہے. دلیل سے تو یقیناً, دلیل نہیں ہے تو پھر عقیدہ ہی کیسے ہے؟ یقین ہونے چاہیے دلیل اپنے عقیدے کی. لہذا قرآن نے اصول دیا کہ بھائی نظام کیا ہے زمین پر بعد رسول ہونا چاہیے. قرآن صاحبان ایمان اطاعت کرو, اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور ان کی جو تم میں صاحبان. اب یہ منکم میں کچھ مسئلہ ہو گیا کہ منکم یعنی انہی سے خطاب ہے جن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے, یہ کوئی دلیل نہیں ہے. اسے منکم کہنے کی وجہ ضروری نہیں کہ انہی جیسے ہوں. والذی بعث فی الامین رسولا منہم, وہی تو ہے جس نے امین میں مبعوث کیا ہے. من ہوں انہی میں سے, تو کیا وہ ان جیسا ہے؟ وہ ہے انہی میں سے یعنی قوم میں سے, وہ ان جیسا تو نہیں ہے, وہ امین میں معصوم ہے, امین میں ہے. مگر یزکیہم, وہ تو تزکیہ کرنے آیا ہے, ہے تو انہی میں سے یعنی قوم میں سے قبیلے میں سے, مگر ان کی طرح تھوڑی ہے. وہ تو علاج کرنے آیا ہے امراض کا, یہ مریض ہے وہ تھوڑی ہے. دیکھیں اب اس میں بڑے مسئلے ہیں. اب مشکل کہاں ہوتی ہے, کہا کہ بھائی جیسے کل میں نے عرض کیا کہ بھائی یہ اس مقام پر دو دفعہ تکرار کسی حقیقت کے لیے تھی, ورنہ ضرورت نہیں تھی تکرار کی, فیل کی ہوتی وہ کافی تھا ایک دفعہ, جیسے ہر بعض جگہ پر اکثر آتا ہے. چونکہ حقیقت تو اللہ کی اطاعت, اصل میں رسول کی اطاعت ہے, اس میں کیا شبہ ہے. لیکن جب تکرار ہو رہی اس کا مطلب ہے کہ اب بات کچھ اور کہی جا رہی ہے, تکرار فیل ہے اب دوبارہ, یعنی اللہ کی اطاعت اور ہے. یعنی پورا قرآن اطاعت اللہ کی, جو بھی قرآن میں اللہ کی اطاعت ہے, مگر اطاعت رسول بھی دو اس پر مشتمل ہے. ایک دفعہ وہ انہی احکامات کو جو خالق کے ہیں, وحی تشریح, وہ ان کی شرح کرتا ہے, جو کل عرض کیا وہ بتاتا ہے کیسے کیا کرنا ہے, یہ بھی خدا ہی کی اطاعت ہے. کیا آپ نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں, سب اللہ کی اطاعت ہے. مگر یہ جو یہاں الگ بیان کیا ہے, چونکہ اسی بات کی طرف آنا ہے, یہ اس لیے کیا ہے کہ نبی کا کام صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کو پیغام دے دے, نبی کچھ نافذ بھی کرتا ہے معاشرے میں. نبی اس کے بہت سے منصب ہیں, اس کے ایک تو نہیں ہے, وہ امام بھی ہے, قاضی بھی ہے, سپہ سالار بھی ہے, نبی بھی ہے, رسول ہے, سب کچھ ہے وہ اپنی ذات میں, اور ہر اعتبار سے وہ احکام جاری کرتا ہے. کیا ان تمام اعتبارات سے بھی واجب لیتا ہے یا نہیں؟ بالکل. اب یہ میں کہہ رہا ہوں تشیع یہی کہہ رہا ہے, اگر دوسروں کا نظر تو اپنے پاس ہو ان کے پاس, یہ تشیع بالکل واجب لیتا ہے. نبی کے کسی فعل کو امتی کو حق نہیں ہے کہ وہ چو چرا کرے, چاہے وہ میدان جنگ میں کھڑا کرے, چاہے بازار میں کہیں کھڑا ہو, کسی حیثیت میں ہے اس کا حکم واجب لیتا ہے. یہ ہے رسالت, یہ ہے نبوت. اب مسئلہ کہاں بنا جو اصل اس آیت پر ہے مشکل آ گئی. اب وہ آپ کو دلیل دیں گے, یعنی اپنے عقیدے میں تو ہم کہیں گے بھائی دیکھیے یہ جو پھر کہا جا رہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, یہیں سے تو پتہ چل گیا کہ اومل امر جو ہے معصوم نہیں ہو سکتا, اس کی اطاعت مطلق نہیں ہو سکتی. اور یہاں تو اومل امر کے ساتھ یقین آتی ہوگا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ یقیناً اپنی جگہ نہیں ہے, وہ نبی کا تابع ہے. کیوں کہ وحی تشریح اولی الامر کے لیے نہیں ہے, وہ صرف نبی کے لیے ہے. اور یہ تکرار فعل اس لیے کیا ہے کہ ایک حیثیت نبی کی وہ ہے جہاں وحی تشریح سے تعلق ہے, ایک حیثیت اس کے ایڈمنسٹریٹر کی بھی ہے ہر اعتبار سے. تو یہ جو اولی الامر ہے جو نبی ہی کتاب ہے اس کی اسی لیے ایسے ہی واجب ہے جیسے رسول کی اطاعت واجب ہے ان امور میں جو دوسروں منصب کے اعتبار سے وہ حکم جاری کرتا ہے تو ان کی واجب ہے. اسی لیے بہت عطفہ اس پہ عطف ہو گیا رسول کے اوپر. اب ہو سکتا ہے فوراً کہ فائن تنازعاتم فی شئین, دیکھیے قرآن کہہ دیا, اور اگر نزاع ہو جائے ان کا, دیکھیے نزاع اصل میں ہے ہی اولی الامر پہ, یہی دلیل آتی تھی اولی الامر کے اوپر تو ہے نزاع, اور کس بات کی نزاع ہے میں یہی سمجھنا ہے. آیا نزاع اولی الامر کسی حکم کے اوپر نہیں, بالکل اشتباہ ہے. اصل موضوع پر ہے کہ اولی الامر ہے کون. اگر یہ نزاع پیدا ہو جائے اس مسئلے میں, یعنی چونکہ اولی الامر کے بعد ذکر ہو رہا ہے یہ, تو ظاہر ہے نا مسئلہ اولی الامر ہی سے تعلق رکھتا ہے. پھر اب اگر یہ نزاع ہو کہ اولی الامر ہے کون, فردوہو علی اللہ ورسول, پھر پلٹا دو. یہ نزاع ہو گئی بھائی اولی الامر ہے کون, آج تک ہے, آج بھی ہے, نہ صرف کل تھی آج بھی یہی مسئلہ ہے. اس میں مختلف نظریات ہیں کہ بھائی یہ اولی الامر سے مراد کیا, علماء ہیں, حاکم ہیں, کمانڈرز ہیں مثلا فوجوں کے, ارباب حل و عقد کون ہیں, یہ سے آخر بہت سے گرو ہیں جن کو اس سے یہ ہو سکتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں, سب اولی الامر ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے نا. اب کیا کریں گے آپ, قرآن کا فردوہ الی اللہ ورسول کو پلٹاؤ, اس مسئلے کو حل کہاں کرو گے, مراد کیا ہے اس سے, تو پلٹا دو اللہ اس کے رسول کی طرف. خوب اگر بین شیعہ کے بھی ہے مسئلہ تو پھر پلٹاؤ اللہ کے رسول کی طرف. ہم کہہ رہے سمراد معصومین ہیں, کہ نہیں ہم نہیں مانتے, ہم نے چلو وہیں واپس چلو بھائی, تلوار بندوق لے کے تو نہیں آئیں گے ہمارا, آپ بندوق لے کے تو نہیں آئیں گے, چلو کہاں چلو وہیں جو قرآن نے کہا ہے کہ بھائی یہ پتا کرو کہ اولی الامر کون ہے جو اس آیت نے کہا جو واجب ہے جن کی اطاعت. ہم کہہ رہے واجب جو مطلق ہے حکم, اور یہ ہم ہی نہیں کہہ رہے, برادران میں بھی موجود ہے, امام فخر الدین رازی واضح لکھا ہے کہ جو آیت کا مزاج ہے اس میں واجب ہے اولی الامر کی اطاعت, واجب ہے وہاں پر, وہ کہتے ہیں اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے, چونکہ وہ عطف ہو رہا ہے خود رسول کے اوپر. تو جیسے اللہ کی اطاعت واجب رسول کی, اولی الامر کی بھی واجب ہے. یہاں تک وہ ہم سے متفق ہیں امام فخر الدین رازی. اب مسئلہ کہاں سے ہوا پھر ان کے پاس مسئلہ, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, اب وہ یہ تو جانتے ہیں کہ یہ یقیناً اولی الامر وہی ہونا چاہیے جن کی اطاعت مطلق واجب ہو, مگر وہاں ایک مسئلہ آ گیا, پھر جس کی اطاعت مطلق واجب ہے پھر اسے معصوم بھی ہونا چاہیے, چونکہ عقل کا تقاضا ہے کہ جہاں چونچ, چونکہ یہ تو قرآن میں, میں نے کہا چلیے آپ ہی برادران اسلامی سے کہہ رہا ہوں, چلو بھائی پلٹیں اللہ اس کے رسول کی طرف, نزاع ہو رہی ہے ہم میں کہ کون اولی الامر سے مراد کیا ہے, کون لوگ ہیں یہ, چلو بھائی اللہ کی طرف اس کے رسول کی طرف. ہم نے کہا اللہ سے پوچھیں, ہم نے کہا پورے قرآن میں کسی مقام پر اللہ نے یہ کہی نہیں کہ اولی الامر کی اطاعت کب کر سکتے اور کب نہیں کر سکتے, کہیں قید ہے نہیں, اللہ نے تو کہیں قید نہیں بیان کی کہ دیکھو اگر غلط کام کرے تو اطاعت نہ کرنا, یہ کہاں ہے قرآن میں, قرآن میں تو کہیں نہیں کہا یہ, یہ تو آپ خود فیصلہ کر رہا ہے کہ برے کام کا حکم میں بالکل نہیں اطاعت کرنی چاہیے. وہ تو ہر جگہ کے لیے یہی ہے, وہ تو قرآن پہ قرآن خود کہہ رہا ہے نلا لا یامر بالفحشاء, اللہ فواہش کا حکم نہیں دیتا ہے. ظاہر بات ہے ان کو بھی حق نہیں, کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ فواہش کا حکم دے, طے شدہ بات ہے. تو قرآن کو ہم نے جب دیکھا تو قرآن کی کسی آیت میں ذکر ہی نہیں ہے کہ اگر اولی امر کی اطاعت واجب کی تو ساتھ میں یہ بھی کہا کہ کب واجب ہے کب نہیں ہے. یعنی یہ اطاعت دو ہی ہے, یا مشروط ہے یا مطلق, جس کی کل گزر گئی بات. اطاعت مطلق اللہ کی اطاعت, اس کے رسول کی اطاعت, اطاعت مشروط جیسے والدین کی اطاعت, جیسے والدین کی اطاعت. یہ کس میں سے آتی ہے بات؟ اولر کی اطاعت کون سی ہے؟ اطاعت مشروط ہے جیسے والدین کی, یا اطاعت مطلق ہے؟ اب اس پہ نزاع ہے. ہم نے کہا یہ قرآن سے پوچھ لیں, قرآن نے تو کہی نہیں آپ سے کہ صبح کرنا یا شام کرنا, قرآن نے کہیں نہیں کہا. جب برائی کرے تو مت کرنا, معصیت میں نہیں اطاعت کرنا, یہ تو قرآن نے کہیں نہیں کہا آپ سے, اس نے کہا اطاعت کرو. تو ہم نے قرآن, قرآن نے تو کہیں قید ہی نہیں لگائی کب اور کب, جیسے رسول کے لیے نہیں ہے. رسول کو قید تو نہیں کہ بھائی تم مسلمان ہو اس وقت کرنا اس وقت نہ کرنا, یہ اس کی ذمہ داری خالق نے خود پہلے ہی لے لی کہ یہ غلط بات تو کبھی کہیں گے ہی نہیں تم سے, اس کی گارنٹی ہم لیے لیتے ہیں. بچہ ابھی تو آپ بچو چرا کے کیے بغیر اطاعت رسول کریں, بغیر سوچے ہوئے, وہ اگر رسول کو حوالے کر دیا آپ کے اسی طرح کہ بھائی دیکھ بھال کے اطاعت کرنا, کبھی پتہ نہیں رسول اپنے موڈ میں نہ ہوں, ابھی کبھی گھر والوں میں, کبھی گھر سے غصے میں نکلے ہوں, وہ ہوتا نا غصے میں نکلے مالا جو چاہے کسی کو برا بلا کہہ دیا, چونکہ بھائی آج ذرا گھر سے نکلا موڈ خراب تھا, وہ ہوتا نا کبھی تو بھائی آج ہی برا بھلا کہہ دیا کسی کو, مطلب رسول کسی ناراض ہوئے فوراً جو بیویوں سے لڑ کے نکلے تھے مثلا گھر سے, نہیں اس کی گارنٹی اللہ کی طرف سے ایسا نہیں ہو سکتا, ان پہ جذبات غالب نہیں آ سکتے. تو پیغمبر کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا. یہ جو اتیو ہے اسی لیے تو دو تکرار کی تھی کہ بھائی وحی تشریح کو ہٹا کے بھی تو نبی کا منصب تھا, اور ہم اسی منصب میں شریک ہے, جس حیثیت میں نبی شریک ہے, نبی حکم دے کسی کو, کسی کو ضرورت نہیں ہے. اب یہ جو کہا گیا کہ پھر دیکھیے اولی امر کی طرف نہیں کہا اللہ نے کہ بھائی اولی امر کی طرف پلٹاؤ, کہا اللہ اس کے رسول کی طرف بس, بے شک چونکہ نزاع اسی کے بارے میں ہو رہی ہے. لیکن جب یہ کہا تو اس کے بعد کیا کہا پھر؟ تو یوں کہوں میں پہلے تین اطاعتیں, نزاع ہو گئی تو دو اطاعتیں رجوع کی, اور آخر میں کیا کہا؟ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. اب اس میں رسول بھی نہیں ہے, اب گھڑ کے دو رہ گئیں. اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ اور آخرت پہ تب رسول کیوں نہیں کہا؟ تب رسول بھی درمیان سے ہٹ گیا. دیکھیے اگر کوئی یہ کہنا شروع, دیکھیے دو کو نکال دیا ایک کو باہر کر دیا, اب خالی دو رکھ, نہیں یہاں تو اب رسول بھی شامل نہیں ہے. اگر تمہارا ایمان اللہ آخرت پر تو تم رجوع کرو گے, چونکہ اصل مسئلہ آخرت پہ ایمان, اللہ پہ ایمان ہے, جبھی تو آپ رجوع کرتے ہیں. اور اللہ اور آخرت پر ایمان کی وجہ ہی تو رسول کو مانتے ہیں. تم لوگ یاد رکھیے میں کیا کہہ رہا ہوں, اللہ اور آخرت پر ایمان کا لازمہ ہے رسول پر ایمان. کبھی آپ سے ذکر کیا ہوگا نہیں کہ اصول دین عقلی اسی لیے تو ہیں, اصول دین کے لیے ضروری کہ آپ آیت قرآن ہی پڑھیں, نہیں یہ عقل سے طے ہو جائیں گے, تفصیل بعد میں پڑھتے رہیں. عقل نے آپ کی کہا کہ کوئی ہے کائنات کو دیکھنے کے بعد, میں یہاں موضوع نہیں میرا سب سے سری گزر ہوں. عقل نے کہا کوئی ہے, تو میں نے کہا اگر وہ ہے تو پھر روز حساب بھی ہونا ضروری ہے, کیونکہ اگر روز حساب نہیں ہے تو مجھے کیا فکر ہے وہ ہے یا نہیں ہے, مجھے زحمت کی کیا ضرورت ہے اگر کوئی روز حساب ہی نہیں ہے. وہ ہے تو مجھے بس فرق نہیں پڑے گا, نہیں ہے تو مجھے فرق نہیں پڑے گا. اگر اللہ کبھی حساب ہی نہیں لینا آخرت میں کوئی آپ سے, تو فکر کی کیا ضرورت ہے یا نہیں ہے, اور یہ ایک ہے یا چار یا پانچ یا تین، اس کی فکر کی بات نہیں ہے، چونکہ ہم سے کچھ پوچھنا تو اسے ہے ہی نہیں. مگر ہم نے کہا نہیں، یہ چونکہ آج کل یہ بہت بڑا یہ بھی مسئلہ چلتا ہے، وی بلیو ان گاڈ وی ڈونٹ بلیو ان ڈیو ججمنٹ، یہ بھی ہے نا اور پایا جاتا نہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے نا. اگر خدا ہے تو روز حساب عقلن واجب ہے، ورنہ مجھے کیا ضرورت پڑی زحمت پڑنے کی، وہ ہے یا نہیں کیا ضرورت تکلیف میں اٹھانے کی مجھے کہ میں زحمت کروں، ہوگا مجھے کیا پرواہ اس کو، چونکہ پوچھے گا کوئی تھوڑی مجھ سے، نہیں مجھ سے پوچھے گا. وہ ہے تو روز حساب بھی ہونا ضروری ہے، عقلن ہے. اور جب روز حساب ہے تو مجھے یہ بھی پتا چاہیے کہ وہ کیا چاہتا اور کیا نہیں چاہتا. عقل نے کہا نا، اگر وہ ہے تو آخرت بھی ہے، تو پھر یہ بھی تو پتا چلے کہ وہ کیا چاہتا ہے، کس بات پہ ناراض ہوتا ہے، کس بات پہ راضی ہے، وہ جزا کس بات پہ دے گا، یعنی اچھی یا بری جو بھی سزا دے گا، انعام دے گا. تو اب یہ کوئی بتائے نا مجھے، اس بتانے والے کا نام نبی ہے. تو میری عقل نے کہا کہ عقل نے طے کر دیا کہ اس کو مانا ہے تو آخرت بھی مان، آخرت مان تو رسول کو بھی مان. تو جب اللہ اور آخرت پر ایمان ہے تو پھر رسول پر رجوع بھی ہوگا. تو خالی آخر دو ہی باتیں کہہ دی بس، اگر ایمان ہے تمہارا اللہ اور آخرت پر تو پھر رجوع کرو گے. ہم نے رجوع کر لیا. ہم نے تو قرآن میں کہیں نہیں دیکھا کہ اللہ نے اولی الامر کے ساتھ کوئی قید لگائی ہو، اطاعت ہو سکتی نہیں. اس کا مطلب یہ کہ عصمت شرط ہے عقلن. اسی لیے امام راضی یہاں تک صحیح ہیں کہ ہاں معصوم ہونا چاہیے، مگر اب ان کے پاس کوئی وجود خارجی نہیں ہے معصوم کا، یعنی ان کو علم نہیں کوئی معصوم اور بھی ہے ملت میں سوائے رسول کے، وہ نہیں جانتے. یعنی آپ غور کیجئے، آیت کا تقاضا ہے چونکہ اطاعت مطلق ہے، چونکہ اطاعت مطلق ہے مشروط نہیں ہو سکتی، مزاج آیت ہے تو معصوم بھی ہونا چاہیے. یہاں تک تو عقل لے آئی، یعنی خود قرآن لے آیا ہمیں، مگر ہم کسی معصوم کو جانتے ہی نہیں ہیں، وجود خارجی نہیں ملا ملت میں. تو ارباب اللہ جو مجمع جمع کر کے جسے حاکم بنا دے اس کی اطاعت واجب ہو جائے گی. یعنی یہ طے ہوا نا، جس کو ووٹ پڑ جائیں بھائی، یہ کہاں سے گارنٹی ہے کہ وہ خلاف قرآن حکم نہیں دے سکتا؟ بھائی تو ہم ہی نے تو اسے چنا ہے. بس عزیزان میں یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ جو آپ اگر یہ کہیں کہ ہے تو مطلق، جیسا ابھی میں عرض کر چکا مطلق، اب میں نے کہا چلیے قرآن دیکھ لیا، ہم نے اللہ کی طرف رجوع کیا، ہمیں نہیں ملا کوئی قید اولی الامر کے ساتھ، تو آپ رسول سے بھی پوچھ لیں، حدیث کی طرف رجوع کریں، مانا یہ رسول سے جانے کے، آپ چلو رسول کی طرف، کیا آپ رسول سے پوچھے بھائی اولی الامر کون ہے، کیا کوئی ایسا ہے زبان رسالت سے جس کی عصمت کی گواہی نبی دے رہا ہو؟ دیکھیے قرآن بھی دے رہا ہے، قرآن نے خود کہا، اگر میں اب ان سے کہوں کہ ابھی اگر آپ قرآن کی تک رکھوں میں، تو میں کہوں گا بھائی یہ کیوں سمجھتے کیا قرآن نہیں کہہ رہا آپ سے، کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں معصوم قرآن میں، کیوں نہیں ہے قرآن میں؟ یہ اتنی بڑی جو آیت بیان ہو رہی ہے، لَيُزْبَحَنْكُمْ السَّحْلَ الْبَيْتِ وَيُطَاهِرَكُمْ تَطِيرًا، اللہ کا ارادہ کیا، یہی تو ہے، دور رکھے تم سے رجز کو ہر قسم کے. اب یہاں اعلان تو کیا، اللہ نے اعلان کیا نا کسی گروہ کا، اور جن کا اعلان کیا ظاہری بات ہے انہیں رسول نے متعارف کرایا. پھر جملوں کے آتے ہیں، حالانکہ آیت کا جو سے آپ کو سوا اس میں تو کہیں گے چونکہ بیویوں کے درمیان میں رکھی ہوئی آیت ذکر کے، صحیح بات ہے سورہ احزاب میں، تو اس لیے ملت میں کہ نہیں دیکھیے وہ تو ثابت ہیں اس سے. ہم نے کہا کہ نہیں، تاریخ میں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں کبھی کسی بیوی نے نہیں کہا کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی، کبھی نہیں، نیور ایور. دوسروں نے کہا، انہوں نے کبھی نہیں کہا، اور جن کے بارے میں تھی اہل بات تو کہتے تھے یہ ہمارے لیے نازل ہوئی ہے، تو بار بار کہتے تھے کہ اس کا مزاج ہم ہے، مگر کسی اور نے کبھی نہیں کہا ازواج میں سے کہ ہمارے بارے میں، کبھی نہیں کہا انہوں نے. تو یعنی انہیں کہنا چاہیے بار بار، وہ کبھی نہیں کہا، چونکہ انہیں معلوم تھا کہ مراد ہم نہیں ہیں، انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ اگر یہ پیغمبر چادر اٹھا کے اللہ محول اہل بیت، یہ ہے میرے اہل بیت، تو بیوی کہ کیا میں بھی داخل ہو جاؤں؟ کہا نہیں، آپ ہیں خیر پر مگر ان میں شامل نہ ہو. یہ جو حولائے جو ہو رہا ہے اس میں آپ شامل نہیں ہیں، یہ اہل بیت خاص ہیں، ہے آپ مگر ان میں نہیں ہے. اور میں نے کہا یہ آیت تطہیر اہل بیت خاص کے لیے آئی ہے، عام کے لیے نہیں آئی ہے. ایک ذرا بات بھیجیے، چونکہ یہ طہارت کا خاص اعلان ہے، تعارف ہے کچھ ہستیوں کا. تو دیکھو قرآن نے کسی گروہ کو تو بیان کیا نہیں کیا، اور آپ ذرا اس دیکھیے کہ جتنے بھی حدیثیں ملتی ہیں وہ ایک ہی در پہ ملتی ہیں، کھڑے ہو کر جہاں پیغمبر پڑھتے تھے، یہ کسی اور در پہ کبھی نہیں ملی، کبھی آپ نہیں سنیں گے. ایک ہی در ہے خانہ سیدہ، نکلتے بیٹھتے نبی نماز میں آتے جاتے وہیں کھڑے ہو کے اعلان کر رہے آیت پڑھ رہے ہیں. یہ بھی ایک دستور دیکھا لوگوں نے، اب جس نے جتنے دیکھا ویسی روایت بھی کر دی، کسی تین مہینے دیکھا، چھ مہینے دیکھا، جتنی دفعہ جس کی نظر پڑی اس نے روایت کر دی کہ چھ مہینے میں نے یہی دیکھا. جب بھی نکلتے ہیں تو اس کا نبی چاہتے کیا تھے؟ یہ تعارف ہی تو کرانا چاہتے تھے. اور میں کہوں چلو اگر چادر پڑی ہوئی تھی تب کہا تھا رسول نے، تو اللہ نے چادر اٹھا دی مباہلے میں، کہ اگر وہ ہستیاں چادر کے اندر تھی تو مسئلہ ہے کون ہے کون نہیں ہے، اس سے کون مراد ہے؟ چونکہ آیت وہاں رکھی ہوئی ہے جہاں بہت سے لوگ شامل ہو سکتے ہیں. نہیں، ہم نے کہا کہ اب یہ مباہلہ میں انہی کا تعارف تھا، جن کی طہارت کا اعلان تھا انہی کی صداقت کا بھی اعلان ہے. اور یہ وہ جگہ ابنانا ابناکم نسانا نساکم، کہ ابن تیمیہ حرانی جیسا شخص خارجی، ہاں وہ شیخ الاسلام ہے دوسروں کے نزدیک، مگر وہ خارجی تھا ناسبی، اس کو بھی ماننا پڑا کہ اس آیت میں یہی پانچ مراد ہے، چھٹا کوئی نہیں. ایک صلوات بھیجیے. مگر ظاہر ہے پھر فوراً پریشانی شروع ہو جاتی، ہاں یہ تو ٹھیک ہے مگر اس سے ان کی خلافت پہ دلیل نہیں ہے، مگر اصل جھگڑا یہاں شروع ہو جاتا بس، ہاں یہ ٹھیک ہے مگر. اصل مسئلہ یہ ہوا کہ اگر لفظ خلافت ہٹا دیا جائے تو ساری قوم کہے گی کہ جتنے فضائل ہیں سب انہی کے ہیں، جھگڑا ہو جاتا ہے. وہ جو عقیدہ، اب میں پھر جملہ کہہ دوں، جو عقیدے بنا لیے جائیں بغیر دلیل کے، پھر ان میں مشکل آ جاتی جب دلائل اس کے خلاف آئیں. عقیدے اجماع سے نہیں بنتے، مطلب وہ گفتگو آگے تو کہہ دوں گا. وہ جیسے جھگڑا ہوا مرحوم مولانا مودودی کی کتاب سے، اور ادھر دوسرا گروپ نے شور مچایا ادھر سے کہ تم نے کیوں کہا اور یہ ملت میں، تو وہاں ایک ہی لفظ میں نے پڑھا. جب دونوں کی بحث کو جمع کیا دیکھا تو اس گروپ نے دوسرا جو ان کا مخالف تھا ایک ہی بات کہی کہ طے شدہ مسائل کو چھیڑا کیوں. اب دیکھیں مولانا تقی عثمانی کتاب جو ہے خلافت معاویہ تاریخ کے آئینے میں غالباً یہی نام ہے، جس میں یہ بحث جمع کی اپنے اعتبار سے انہوں نے، اس میں ایک ہی جملہ جو بس سمجھنے کا ہے کہ طے شدہ مسائل کو چھیڑا کیوں. یعنی کیا مسائل طے ہو گئے؟ ہم نے طے کر دیا 14 سال پہلے کہ ہم ان لوگوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے، چاہے صحابہ نے ایک دوسرے کو قتل کیا ہو، مارا ہو، پیٹا ہو، کچھ بھی کیا ہو، یہ ان کے باہمی جھگڑے تھے. یہ سب قتل و غارت گری کرتے ہوئے بھی جنت میں جائیں گے، چونکہ ان کا خاتمہ خیر پر ہوگا. یہ عقیدہ یاد رکھیے، عقیدہ ہے. ہم نے کہا یقین نہ آپ کو حق عقیدہ رکھنے کا، مگر اس کے بعد کوئی دلیل نہ قرآن ہے نہ حدیث نہ عقل ہے، نہ قرآن تائید کرتا ہے، نہ عقل تائید کرتی ہے، نہ حدیث تائید کرتی ہے. یہ تو آپ کو مبارک ہو مگر مقام علم میں تو قبول نہیں ہے. یہ تو آپ نے کیسے کہ ہم نے طے کر لیا، تو کیوں طے کر لیا آپ نے جب قرآن کے خلاف ہے، حدیث عقل کے خلاف ہے؟ جرم ہے کوئی کرے، اگر کوئی فعل آج جرم ہے تو کل بھی جرم تھا وہ، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ آج جرم ہے سزا دیا، کل والوں کو نہیں معافی ہو گئی، کہاں سے ہو گئی؟ کر دے گا اللہ معاف؟ کیسے کر دے گا؟ اصول ہے قرآن کا، خدا سے کسی کی رشتہ داری نہیں ہے. خدا نے تو یہ تک کہہ دیا کہ چاہے کسی نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، نوح کا بیٹا، چاہے کسی نبی کی بیوی ہی کیوں نہ ہو، نوح و لوط کی بیویاں، قرآن نے واضح فیصلہ کر دیا نا. خدا کی عدالت میں یہ اصول نہیں چلتے، وہاں صرف اطاعت چلتی ہے. خدا نہ خاصا کسی کی توہین نہیں مقصد ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے. بس اگر مسئلہ عقلی دا تو میں نے کہا یہ مباہلہ کی منظر پہ تو چادر اٹھا کے بتا کہ جو وہاں پانچ تھے یہاں بھی وہی پانچ ہیں. اس کے علاوہ کوئی نہیں آیا کبھی بھی، تو تعارف تھا نا. تو قرآن میں بھی ہم نے کہا، میں نے کہا میں کوئی معاف ہو تو راضی تھے. دیکھیے آپ کو کیا نظر نہیں آیا کہ جن کی طہارت و صداقت پہ قرآن گواہ ہو، تو آپ نے کیسے سمجھ لیا کوئی وجود خارجی نہیں تھا اس مت کا؟ چلیے چلتے ہیں پھر واپس رسول اللہ کی طرف بھی. کیا رسول اللہ آپ نے کسی کا تعارف کرایا کبھی یا نہیں جن میں عصمت پائی جاتی ہو؟ ہم نے کتنی حدیث چاہیے کتب میں موجود ہیں. جب سیاہ ستہ ہے تھوڑی کہ ایک ہی کتاب لے کے آپ بیٹھے رہیں، بس جمع کیا عالم اسلام میں، علماء نے جمع کیا ہے نا. نبی کرا علی ان مال حق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ نہیں، یہ کافی نہیں ہے، حق علی کے ساتھ ہے. علی مع القرآن نہیں، یہ کافی نہیں ہے، والقرآن مع علی. اب اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ اللہ عبدالحق کا ما ہو ہے سمادار، حق کو ادھر ادھر پھیر دے جدھر جدھر علی پھرے. اب پیغمبر اس بات کا اور کیا مانا بیان کریں؟ پیغمبر کہہ رہے جہاں جہاں یہ جائے، یعنی جو جو اس کا موقف ہے وہی اسلام ہے، وہی حق ہے. بس اب میرا جملہ یاد ہے کہ عالم اسلام سے کہہ رہا ہوں میں یہ بات، یاد رکھو میری بات. فرق اہل بیت اور صحابہ، کوئی یہ نہ سمجھا کسی کی توہین نہیں، چونکہ میں عماز کروں گا صحابہ سے مجھ سے زیادہ محبت کون کرے گا؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے حق کی صحابیت کو ادا کیا. میرا سلام ان صحابہ پر جنہیں غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے. حضرت حنظلہ یہ کون ہے؟ احد کے میدان میں شکست کے آثار ظاہر ہو گئے، لشکر منتشر ہو گیا، کوئی نبی کے نظر نہیں آ رہا، رسول اکیلے ہو گئے، وہ تک مرحلہ آ گیا، خبر پہنچی ہو مدینے میں کہ یقیناً وہ خالد بن ولید نے حملہ کر دیا، یعنی نقشہ بدل گیا، بدر کی طرح مسلمان شہید ہو گئے 70 یہاں پر. یہ خبر کہاں پہنچی؟ مدینہ، چونکہ فاصلہ کتنا، لوگ کوئی دوڑ کے گیا ہوگا کہ پیغمبر خطرے میں. یہ بیچارے کی نئی شادی ہوئی تھی، غسل واجب تھا اس پر. اس کو جب یہ خبر ملی صحابی کو کہ رسول خطرے میں، جنگ کا نقشہ بدل گیا، یہ اسی عالم میں بھاگے بغیر غسل کے، وقت نہیں چکے، اسی حالت میں بھاگے، دشمن سے لڑے اور شہید ہو گئے. یہ ہے صحابیت. پیغمبر نے کہا ان کو ملائکہ نے غسل دیا. یہ ہے صحابی، ان پر ہمارا سلام. یہ ہیں، تمہیں کیا معلوم صحابیت کی تعریف؟ صحابیت جان ساری اگا جاتا ہے، جو اپنی جان نہ بچائیں نبی کی جان کو واقعیت دیں. نبی کی جان بچانا دین ہے، ایمان ہے، سمجھے کوئی، تو اس کو غلط اس میں نہ جائے کوئی. ہم بیان کر رہے ہیں کسے کہتے ہیں. فرق کیا ہے صحابہ اور اہل بیت میں؟ سنو، جدا ایک پوچھا امام احمد الحنبل سے، ان کے بیٹے نہیں پوچھا کہ بابا ذرا صحابہ کی جو مزید فضیلت کا جو چارٹ ہے، کس کے بعد کون افضل، سب سے زیادہ کون افضل، ذرا بیان کیجئے. انہوں نے جیسی خلافت ہے، جو عقیدہ اجماع کا، یا یہ بھی اجماع ہے اس پر کہ جیسی خلافت ہے ویسی افضلیت بھی ہے، جس پہلے سب سے زیادہ افضل، اس کے بعد دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے. تو باپ نے بیان کرنا شروع کیا، تین کے بعد رک گئے، یعنی تین بیان کیے اور صحابہ سے کیا ہوگا مجھے پوری نہیں کہہ سکتا میں. بیٹے نے کہا آپ نے علی کا نام نہیں لیا. امام احمد حنبل کہتے ہیں بیٹا تو نے صحابہ کے بارے پوچھا تھا، علی اہل بیت ہیں، علی اہل بیت تعلق ہے, اور اہل بیت کا کوئی موازنہ صحابی کے ساتھ نہیں ہو سکتا. ذرا بات بھیجیے, غور کرے اب میں کیا کہہ رہا ہوں. دیکھیے متفق علیہ مسئلہ ہے, فرق ہے محبت اہل بیت میں اور دوسروں میں. محبت اہل بیت, اللہ کی محبت, رسول کی محبت, اہل بیت کی محبت سب پہ واجب ہے, صحابہ پر بھی واجب ہے, ہم پہ بھی واجب ہے. کوئی ہے جو انکار کرے؟ نہیں کر سکتا, نہیں کر سکتا انکار. اس بحث کو اگر دیکھنا تو آپ وہاں دیکھیے, اسی جو پہلے مثال دی میں نے, کتاب جو ہے خلافت و ملوکیت پہ اعتراضات کا تجزیہ, تو اس میں ادھر والا ادھر والے سے کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ جو آپ نے عقیدہ بنایا ہے اپنا, ابھی ہم لفظ معصوم کہہ رہے تھے تو آپ کہہ رہے ہوں گے یہ شیعوں کا عقیدہ ہے, ادھر تو الحمدللہ اس کو مسئلہ ہی نہیں ہے. نہیں, وہاں بھی ہے, وہ محفوظ کہتے ہیں, وہ بھی ٹرم یوز کرتے ہیں محفوظ. اس لیے آپ ساری دلیل دینا سب رد کر دی جائیں گے چونکہ محفوظ تھے. ابھی انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کے عقیدہ ہے محفوظ میں, شیعوں کا عقیدہ معصوم میں کیا فرق ہے؟ اب وہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ یہ کہنا کوئی بات ہی نہ چھیڑی جائے تو یہ محفوظ تھے تو وہ کہہ رہے ہیں معصوم تھے. میں نے کہا ہاں, معصوم ہونے کی تو دلیل ہے, یہ محفوظ ہونے کی کیا دلیل ہے؟ اب وہ کہتا ہے ذرا غور کیجئے کہ جو رافضیت, اب ان کے الفاظ میں, جو رافضیت سے بدتر ہے ناسبیت, وہ آپ کے زیر سایہ پروان چڑھ رہی ہے. یہ جملہ غور کیجئے, کب کی بات ہے یہ؟ آپ اس کتاب کب چھپی ہے ذرا غور کیجئے, اس قصے کو یاد کیجئے. یہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جو آپ کے زیر سایہ ناسبیت پروان چڑھ رہی ہے, دشمن اہل بیت. وہ کہتا ہے یہ رافضیت سے بدتر ہے. چونکہ رافضیت تو کہتے ہیں مطلب غلو کا نام ہے, بڑھانے کا نام ہے, تنقید کا نام, مگر یہ رسول کے اہل بیت سے دشمنی؟ یہ چونکہ محبت اہل بیت تو جزو ایمان ہے چونکہ. تو اب آپ سمجھے, اب آپ سمجھے یہ جو آج کل ہنگامہ ہے, یہ پروان چڑھا کتنے دیر میں پودا, جو آج نفرت ہے یہ پودے کب سے پل رہے تھے؟ پروان چڑھا نفرت اہل بیت پر, ناسبیت پر پروان چڑھ رہے تھے. مگر عزیز جملہ یاد کروں میں, جو ابھی میں نے کہا دیکھو فرق یہ ہے صحابی میں اور اہل بیت میں. ابھی میں نے کہا صحابیت الحمدللہ یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے حق ادا کیا, کیوں نہیں گفتگو کل مکمل کریں گے. دیکھو جب دو باتیں آ جائیں, اگر نزاع دو صحابیوں کے درمیان, تو ہم کو دیکھنا پڑے گا حق کس کے ساتھ ہے. بے شک چونکہ دو صحابی ہیں, دیکھنا پڑے گا ان کے پاس ہے ان کے ساتھ حق ہے, چونکہ دونوں ہو نہیں سکتے. بھائی نزاع ہو رہی, جھگڑا, قتال ہو رہا, جھگڑا ہو رہا, تو یقیناً تلاش کرو. ہاں مگر ایک فرق ہے, اگر نزاع میں ایک طرف اہل بیت ہے دوسری طرف صحابی, تو پھر کسی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. وہ رسول پہلے سمجھا چکا ہے, علی مال حق والحق مالی. آپ صرف یہ دیکھنا ہے کہ علی کہاں کھڑے ہیں. اس پہ غور کریں, یہ وہاں نہیں ہو سکتا. وہاں واضح ہے کہ حق ادھر ہے علی کے مقابلے میں, اس کے بعد حق کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ صحابی, وہ اہل بیت ہیں, اور جن کی عصمت کی گواہی خود حدیث دے رہی ہے بار بار. چلیے میں جملہ عرض کر دوں کہ جب بھی اطاعت کا مسئلہ آئے گا کسی کی, تو یقیناً عصمت کا ہونا واجب ہے. یہی وجہ ہے کہ جب امامت کا ذکر کیا ابراہیم سے, اور ابراہیم نے طلب کیا, تو خالق نے کیا کہا؟ دیں گے مگر لا ینال حد الظالم, ظالم کو نہیں پہنچے گا. یعنی ظلم کی ہزاروں اقسام لکھ لیں آپ, لیکن سب سے بڑا ظلم ان الشرک لظلم عظیم, شرک ظلم عظیم ہے. جہاں شرک پایا جائے گا عہدہ الہی نہیں ہو سکتا, اور یہ شرک بعد عہدہ ملنے کا نہیں ہے, دیکھیں عقلی مسئلہ ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ جب امام بن گئے نبی بن گئے مسئلہ تو اس کے بعد شرک نہیں کریں گے. نہیں, یہ تو وہ مسئلہ ہے ظلم کا جو نبوت کے آنے سے پہلے موجود ہوگا کہ ہمیشہ معصوم ہے. چونکہ عقل کے خلاف ہے کہ اگر کوئی آدمی باہر نکل کے کل میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور اب میں نبی ہوں, اوکے کل تک تو آپ ہماری طرح تھے, کہاں سے بن گئے, جبرائیل کیوں آ گیا آپ کے پاس, وہ کہے گا کہ نہیں, کیوں قبول کرے گا آپ کا؟ اگر ہم پیالہ ہم نے والا تھے تو کہے گا بھائی آپ کیا بھائی خوبی آپ میں, آپ کے پاس کیوں, میرے پاس کیوں نہیں آ گیا. اگلی مسئلہ ہے نا, اس لیے کبھی نہیں ہو سکتا یہ ظلم کی کوئی قسم عہدے میں نہیں پائے. تو خالد نے امامت کی منزل پہ کہا ہے کہ اگر یہ ہوتا بھی وہاں ظلم نہیں ہو سکتا تو اسی کا نام تو عصمت ہے. پس ازان من اطاعت اولی الامر کی, میں نے کہا کہ اب حدیث میں گئے تو سمجھ میں آ گیا کہ ان کی اطاعت واجب ہے. ان کو کبھی نبی کہا مثل ہارون, تو میں وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی, یہی ہے نا. ہارون کون تھے؟ قرآن کہتا ہارون نبی تھے, یعنی ہارون جانشین بھی تھے اور ہارون نبی بھی تھے. دیکھیں غور کیجیے آپ, چلیے میں اس بحث میں زیادہ نہیں جانا چاہتا, مجھے کسی منزل پہ جانا ہے. چلیے میں زندگی کو ہٹا دیں اس کو, اب میں کہتا ہوں میں ذرا غور کو عصمت کہتے کسے ہیں, ایک تفصیلی بحث ہے دوسری, تو اس میں بھی نہیں جانا. عصمت خلاف ہے مرضی الہی کوئی کام کرنا, اپنے نفس کی اتباع کرنا, یہی ہے نا. کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا کوئی کہ جو سوائے رضا الہی کوئی کام نہیں کرتا ہے؟ اگر جوانی ہے تو جوانی کا تقاضا نہیں ہے تلوار چلانا خالی, یعنی کہ عمر چونکہ 23 سال ہے 24 سال ہے تو الحمدللہ تو بس جوانی کا خون ہے تو قتال کریں گے, لیکن 60 سال کے ہو جائیں گے تو نہیں کر سکتے, دعا کریں گے کھڑے ہو کے, نہیں نہیں ہو سکتا. یہی ہے جو ابھی مکہ سے نہیں آئے, یہاں پر ہجرت کے 2 ہی سال پہلے کی تو بات ہے, تو کوئی نہیں جانتا علی کو, حمزہ کو جانتے لوگ, حمزہ مردان شجاع, بزرگان جانتے حمزہ, بہت سے لوگ مسلمان میں حمزہ کے ڈر سے, حمزہ کی ایسی شجاعت ہے. لیکن جب بدر ہو گئی, ہجرت کرتے ہی دوسری ہجری, اور بدر ختم ہے تو آپ کیسے پتا چلا کہ سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ جب بدر ختم ہوئی تو پتا چلا کہ سب سے بڑا سورما کون ہے, اور نبی تو بدر شروع ہونے سے پہلے جانتے تھے, اس لیے اپنا عالم حمزہ کو نہیں دیا, علی کے ہاتھ میں دیا. خود بتا رہا ہے حمزہ کے ہوتے ہوئے کہ علم علی کے ہاتھ میں رسول, کیوں رسول جانتے ہیں کہ علی کیا ہیں. اب اگر یہی بات ہوئی بہادری کی تو 25 سال گھر میں رہ کبھی تلوار کو ہاتھ نہیں لگایا, کتنی مشکلاتیں ہو گئیں, سختیاں ہو گئیں, تکلیفیں ہو گئیں, سب کچھ ہوا, اسلام کی خاطر توہین برداشت کی. یہ توہین ہی ہوتی نا کہ کسی کی زمانے رسول میں کسی کی جرت نہ ہو نگاہ اٹھا کے دیکھنے کی, کہ سارے فضائل و کمال قدموں میں ہوں, اور زمانہ بدل جائے اگر پیغمبر کے بعد تو اس کے گلے میں رسی ہو اور وہ تلوار نہ کھینچے. آپ ممکن ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا یہ ایسے ہی ہو سکتا ہے, اگر کوئی عام انسان علی ہوتے تو یقیناً تلوار کھینچتے. تمہیں چونکہ عصمت کے معنی نہیں معلوم, ہاں علی یہی کرتے. اگر علی کو ابو سفیان نے پیشکش کی تھی خلافت کی تو علی کیا کرتے اگر عام انسان ہوتے؟ غور کی میں لفظوں پر, کیا کرتے؟ ارے بھائی ہمارا حق ہے, بار بار کہہ رہے تو وہ مدد کرنے آ رہا, لے لو بھائی. آپ سے جیسے بڑے سیاستدان مشورہ دیتے, لے لو بعد میں سب کو ٹھیک کر دینا, ارے تمہیں سپورٹ مل رہی ہے, لوگ آ رہے ہیں وہاں سے مکہ سے, تمہیں اور کیا چاہیے, سب ٹھیک کر دینا, اسلام کو بالکل ٹھیک ہو جائے گا, بہت موقع ہے یہ. علی کی نگاہ نتیجے پر ہے, اور یہ آپ کے لیے بھی عرض کر رہا ہوں اس ملک میں, کہ علی نے دشمن اسلام کی مدد لینے سے انکار کر دیا. علی نے آپ کو پیغام دیا کہ جب اسلام کا دشمن تمہیں مدد کرنے آیا تو ایک بات یاد رکھنا، وہ تمہاری مدد نہیں کرنا چاہتا ہے، وہ تمہاری جڑ پہ حملہ کرنا چاہتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے۔ اس کا احساس وہ بعد میں ہوگا۔ یہ علی آپ کو سمجھائے جا رہے تھے۔ بندہ بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی ملنا ہی لے لیں بھائی، سب ٹھیک کر دیجیے گا، یہ جو حالات خراب ہو سب کہاں خراب ہو تو دیکھیں کتنی خرابیاں ہو گئی، ہوتا نہیں ہوتا۔ مگر امام کی نگاہ اسلام کی بقا پر ہے کہ کیا اسلام رہے گا؟ پھر نہیں رہے گا۔ عثمان نو مسلم بیٹھے ہوئے مکہ کے سارے، جو سب ابو سفیان کے فالوور ہیں، کہیں گے تو بنی ہاشم کا دیکھیے حکومت کے لیے سب کر دیا، قتل عام کی طرح صحابہ کر دیے۔ یہ ہوتا۔ دوسری مثال دوں، میں کئی منزل پہ جا رہا ہوں، مجھے سرسری گزر رہا ہوں، چلیے شورا، شورا میں بھی نام ڈال دیا نا، خلافت ملنے صرف ایک شرط پر، سیرت شیخین، صرف سیرت شیخین ایک شرط ہے صرف، جو عبد الرحمان ابن عوف نے رکھی ہے، جانتے ہوئے رکھی ہے، انہیں پتا تھا علی کبھی یہ بات مانیں گے نہیں۔ حکومت کہاں تک پہنچی ہوئی؟ افریقہ تک۔ پہلی منزل پہ تو خالی ابھی یہی تھی، چھوٹی تھی حکومت، اب تو افریقہ تک پہنچ گئی۔ یہ علی لے لیجئے ایک شرط میں کیا رکھا ہے، بعد میں جو چاہے کیجئے گا، بعد میں جو چاہے کیجئے گا۔ کون ہاتھ پکڑتا ہے؟ پہلوں کو پکڑ لیا کیا؟ کوئی نہیں ہاتھ پکڑتا بھائی، کہیں گے نا آپ شاست کا اصول، ارے بھائی کیا حرج ہے، لے لیجئے۔ علی نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، حکومت چاہے جہاں تک پہنچ جائے، اصول کو نہیں توڑا جا سکتا، نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہی میرا جواب ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ سب شیر و شکر تھا، علی تو تائید کر رہے تھے۔ ارے اب آنکھیں کھول کے دیکھو، اگر ان کی تائید ہو رہی ہوتی، علی سیرت شیخین کو رد کیوں کرتے؟ اس بات کو ہمیشہ میں نے یاد رکھے ان کے لیے کہ یہ تو تم کہہ رہے ہو، اگر وہ تائید کر رہے تھے تو پھر حکومت اتنی بڑی چھوڑ کیوں دی؟ یہ علی نے سیل کیا اس بات کو کہ اگر میں متفق ہوتا تو مان لیتا، میں نے حکومت چھوڑ دی اسی بات پر کہ بالکل نہیں، جو علی ان سے متفق نہیں تھے۔ یعنی علی کہہ رہے تھے میرے سکوت کو لوگوں کی مدد نہیں سمجھنا، اسلام کی مدد سمجھنا۔ اب آؤ، عصمت کسے کہتے ہیں؟ میں تو عصمت ڈھونڈ رہا ہوں نا، اور عصمت کسے کہتے ہیں؟ عصمت یہ کہ جہاں انسان مرضی الہی کے خلاف کام نہ کرے، اور ایسی حالات میں بھی جہاں سارے انسانی توجہ کسی بات کی طرف ہو، دشمن کے مارنے کے اوپر خالی، اور اگر وہ گستاخی کر دے تو ایسے لمحے میں بھی کہ جب سارے حواس ایک جگہ ہوں، عمر ابن عبدت کو یا مجھے قتل کر دیا، میں اسے قتل کر دوں، بھائی پلک جھپکنے کی بات ہے، اس وقت بھی جو اس کا خیال رکھے میرا نفس نہ شامل ہو جائے، اسی کا نام عصمت ہے۔ صلوات بھیجیے۔ میں کہوں گا آپ کو کیوں معلوم نہیں ہوا کہ عصمت کسے کہتے ہیں؟ وہ مقام ہے امیر المومنین کا، چونکہ ایسی دشوار زندگی گزاری ہے، اچھے اچھے پریشان ہو جاتے سوچ کر علی کے بارے میں، اس لیے کہ عیسائی نے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ علی عیسیٰ سے افضل ہیں، میرا عقیدہ اجازت نہیں دیتا، اگر میں یہ کہوں کہ عیسیٰ علی سے افضل ہیں تو میری عقل اجازت نہیں دیتی۔ ایک صلوات بھیجیے۔ وہ اس اوج کمال پر، تو یاد ہے کہ مراد ہے کہ یہاں ائمہ کے جتنے بھی کام ہیں وہ جذبات کے تحت نہیں ہیں، مرضی الہی نگاہ میں ہے صرف۔ اس لیے کبھی نہ سمجھیں کہ یہ اگر یہاں ہوتے تو وہ کچھ اور کرتے، وہ ہوتے تو کچھ اور کرتے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ امام حسن نے صلح کر لی، امام حسن نے جنگ کر دی، دونوں کے مزاج میں فرق تھا، نہیں کہاں کی باتیں ہیں۔ جن حالات میں امام حسن سنا کہ مولا بھی یہی کرتے، امام حسین بھی یہی کرتے، ہم میں فرق ہے ہی نہیں، امام ہے وہ، خزان امام، یہ کبھی کوئی کام ایسا کر ہی نہیں سکتے جہاں کا تعلق مزاج سے ہو، ان کا مزاج جھگڑا ہے، ان کا مزاج صلح ہے، کہاں کی باتیں، نہیں ہو ہی نہیں سکتا کبھی یہ. جن حالات میں کیا سب یہی کرتے جو انہوں نے کیا، قسمت کے ہی مانا جو اب ہے اب وہ سمجھنا اسی بات کو عزیزو، کہ یہ جو صلح ہے، چونکہ ذکر امام ہے آج، امام حسن علیہ السلام، امام دیکھتا ہے کیا بچایا جائے، کیا کھویا جائے. یقین میں کوئی شبہ نہیں کہ امام کو مجبور کیا گیا، اس میں کوئی شبہ نہیں کہنے میں، خوب امام اپنی مرضی تھوڑے حوالے کر دے تو حکومت اس شخص کے کہ جس کو ان کے والد نے ایک لہجے کے لیے برداشت نہیں کیا گورنر دینے کے لیے، یعنی باقی نہیں رکھا. اب کوئی آپ سے یہ کہہ دے کہ اچھا تو پھر والد صاحب نے تو برداشت نہیں کیا تو امام حسن نے حوالے کر دیا. اس فرق کو سمجھیں، علی نے اپنی حکومت میں اسے برداشت نہیں کیا، امام نے تو چھوڑ دیا اسے حکومت کو. کیا تعلق، کیوں؟ اس لیے کہ وہ افراد اسی قابل تھے ملت کے کہ جنہوں نے حق کا ساتھ نہیں دیا. دیکھیے مجبوری ہے، چونکہ اب افراد میں کوئی افراد نظر نہیں آ رہا جو مدد کریں، آپ کہیں لشکر تھا، لشکر امام کو زرہ پہن کے نماز پڑھانے آنا پڑتا تھا، زرہ پہن کے. معاویہ دو کام کرتا تھا، ادھر وہ پیسے بھیجتا تھا افراد کو خریدنے کے لیے سرداروں کو، اور ادھر سے پیشکش کرتا رہتا تھا کہ بھائی ختم کریں اس کو. امام تو دیکھ رہے تھے حالات کو کہ اپنے سردار ہی بک رہے ہیں مال دنیا میں، حب دنیا میں، معلوم تھا. یعنی یہ بھی تھا کہ امکان کی جنگ ہو تو پکڑ کے حوالے کر دیں امیر شام کے، تاریخ پڑھی الفاظ امام کے، یعنی یہ حالات ہیں. کیوں؟ اب یہ میں بات چونکہ یہاں تک آپ کی کسی بات تک کہہ رہا ہوں، دیکھیے ایک بات غور کیجیے میری، امیر المومنین کے زمانے میں جو جنگیں ہوئیں اور جو اس سے پہلے ہوئیں، کسی صاحب نے مثلا کہا کہ امیر المومنین سے پہلے لوگ بہت جوش تھا ان میں جہاد کا، امام علی زمانہ لوگ سست ہو گئے. نہیں، ایسا نہیں ہے، فرق کو سمجھیں. امیر المومنین کی لڑائی، آپ سمجھیں امام حسن کے حالات کو، امیر المومنین کی لڑائیاں داخلی تھیں، مسلمان مسلمان سے لڑ رہا تھا. اس سے پہلے دوسرا جنگ تھی جہاں کنیزی اور دولت آ رہی تھی. غور کر میں کیا کہوں، یاد رکھیں، فرق یہ تھا اس سے پہلے جو جنگیں تھی ان میں کچھ مال مل رہا تھا، مال غنیمت لٹ کے آ رہا تھا، کنیز آ رہی تھی، انسینٹیو تھا ایک. اب جو داخلی جنگ شروع ہوئی امام المومنین کے ساتھ، اب کیا ملے گا؟ جنگ ختم ہوئی، جمل، جمل ختم ہوئی، صحابہ نے وہی کہا جو اب تک کر رہے تھے، یعنی جو جنگوں میں ہوتا ہے ان کا مال حلال ہے، جنہوں شکست کھائی ہے بصرہ میں ان کی عورتیں بھی حلال ہیں. غور کیجیے آپ، یہ کتنا بڑا فتنہ پیدا ہوا، چونکہ جنگوں میں یہی ہوا ہے نا. اب یہ جو جنگ ختم ہوئی جمل کی، تو علی کے سپاہ نے یہ کہا عراقیوں نے کہ بھائی ان کا مال حلال ہمارے لیے اور ان کی عورتیں بھی حلال. اگر امام نہ ہوتے، کوئی اور ہوتا، تو کیا ہوتا اسلام کا؟ امام نے فتنوں کیسے کنٹرول کیا؟ فرمایا تو پھر رسول کی زوجہ کون لے گا؟ سب بیٹھ گئے فوراً معافی مانگ کے، سمجھے آپ؟ اگر علی نہ ہوتے، کتنے بڑے فتنے کو کیا دبایا. مگر وجہ آپ کی سمجھ میں آئی؟ جو لوگ علی کے ساتھ جو کہہ رہے فائدہ کیا اس لڑائی کا، ہمیں تو کچھ مل نہیں رہا، جان جا رہی ہے خالی، ہم تلوار چلا رہے ہیں، لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے، نتیجے میں ہمیں تو کچھ مل ہی نہیں رہا، نہ مال مل رہا، نہ کنیز مل رہی ہے. تو آپ سمجھے سبب کیا ہے بیزاری کا؟ چونکہ دونوں طرف سے ادھر بھی کلمہ پڑھ رہا ہے، ادھر بھی کہہ رہے ہیں مسلمان ہے، وہ بھی مسلمان ہے، تو مشکل ہے، مل کچھ نہیں رہا. اس نہ ملنے میں یاد رکھیے جو حب دنیا کا مسئلہ تھا، حق پرستی کی حمایت کم ہوتی چلی گئی، اس لیے امام کو کہنا پڑا کہ تم نے میرے سینے میں پیپ بھر دی ہے. اپنے سپاہیوں کا، کسی اور کو نہیں کہا، کاش تم مجھے نہ ملے ہوتے. اب آپ سمجھیں کہ یہ وہی لشکر ہے جو امام حسن کو ملا ہے، یہی ہے نا. اور امیر شام پیسے خرچ کر رہا ہے، سرداری کو دے رہا ہے، دونوں طرف سے کام ہو رہے ہیں. اب امام کی یقیناً اس صلاح مجبوری ہے، چونکہ کون اپنی مرضی سے دے گا اس کے ہاتھ میں حکومت. اب دیکھنا ہے کہ مجھے بچانا کیا ہے. جملہ خالی صلاح نہیں کیے، یاد رکھیے، ہاں صلاح کر کے اس کو ننگا بھی کیا ہے قیامت تک کے لیے. وہ نقاب کھینچی ہے جو اس نے منہ پہ چڑھائی بھی تھی کہ میں تو انتقام میں آیا ہوں رشتے دار کی اپنے بدلہ لینے کے لیے. امام حسن نے صلاح کی، صلاح تو وہ کہہ رہا نا کریں کریں کریں، امام نے دیکھا یہ حامی موجود نہیں ہے. اب تو بھائی اگر جنگ جاری رہتی ہے تو یہ سارے قتل ہو جائیں گے جو باقی ہیں کلمہ کو، جو حق پرست ہیں. امام نے کہا کہ اسے بچانا ہے. اب یقین ادھر سے مسئلہ ہے، مگر جو طے کی شرائط وہ کیا کیا، کیا رسوا کیا یا نہیں کیا. جو شیخ لکھی امیر شام نے اس کو پیروں کے نیچے رکھا اپنے. بعد میں پہلے شاید قرآن و سنت کے خلاف حکومت نہیں کرو گے، منظور تو باؤنڈ کیے نا کہ بھائی قرآن و سنت کے خلاف کام نہیں کر. جو پتا کہ اگر کر رہے ہوتے تو کہہ دیتے وہ تو ہم پہلے ہی کر رہے ہیں، یہ کیا شرط ہے، ہم کیا عمل نہیں کر رہے قرآن و سنت کے خلاف. نہ کرنا کبھی بھی، امیر المومنین شان میں گستاخی نہیں کرنا جو کر رہے تھے، کر رہا تھا. ان کو قتل نہ کرنا، ان کے شیعوں کو جو ان کے ساتھ تھے. یہ امام کیوں لگا رہے ہیں؟ اپنے بعد کسی کو جانشین نہیں بنا سکتے، حق چھینا جانشینی کا. وہ تو جو کہا سب مانتا چلا گیا، ٹھیک ہے دے دی، چونکہ وہ اطراف چاہیے. بھائی حکومت کرنے کا مقصد ہے اسلامی نظام کو نافذ کرنا ہے. وہ اگر وہی موجود نہ جن پہ نافذ کرنا تو کس پہ نافذ ہوگا؟ بھائی یہی تو وجہ تھی امام رضا نے ٹھوکر مار دی، تاکہ میری بات مکمل ہو آج کی حد تک. کیوں امام رضا نے، مامون نے جانشین نہیں بنایا تھا، پہلے خلافت دینا چاہتا تھا، مسئلہ دی چکا اپنے لیے، چونکہ مامون کو مسائل تھے. مامون عجمی کا بیٹا تھا، قتل ہونے والا عرب کا بیٹا ہے، امین جو تھا وہ عرب ماں سے تھا، تو ایک فتنہ پیدا ہو گیا ملت میں، عجم نے مارا عرب کو، تو اسے اپنی حکومت کو بچانا ہے، تو اس نے امام رضا کو بلا لیا، کہا آپ خلیفہ بن جائیں، جانشین نہیں خلیفہ. ہم رد کر دیا. کیوں بھائی؟ یہ لوگ جنہوں نے ساری جنگ لڑی ہے اس کے ساتھ، یہ کیا انہوں نے حکومت اسلامی کی لڑی ہے؟ جو مامون کے ساتھ تھے وہ اپنے نفع کی خاطر جنگ کر رہے تھے، یہ کیا تربیت یافتہ ہے امامت کے؟ کہ نہیں چاہیے، تاکہ انسان سمجھے مقصد خالی سر پہ تاج رکھنا نہیں ہے کہ نام خلیفہ کہلا ہے، نہیں، حکومت کا مطلب اسلام کی بقا ہے. امام حسن نے دیکھا صورت حال ہی نہیں وہ، مگر اپنے مقصد کو پورا کر لیا. دنیا نے پھر وہ دیکھا کہ نقاب اتر گیا امیر شام کے منہ سے، اور لوگوں کو پتا چل گیا کہ اس کے پاس اسلام ہی نہیں ہے. اسی لیے واقعہ کربلا کے بعد جب اہل مدینہ، جنہوں نے ساتھ امام حسین کا نہیں دیا تھا، سکوت اختیار کیا تھا نا، یہی ہوا نا، ملتیں گناہ کرتی ہیں، خطا کرتی ہیں. جب یزید نے واقعہ حرہ، جسے کہتے ہیں، یزید نے اجازت دی بیعت توڑنے پر اہل مدینہ کو، تو بیعت کیوں توڑی؟ جب کربلا کی اطلاع ملی تو ایک وفد گیا، اور کون اس وقت میں تھا؟ کون؟ یہی غسیل الملائکہ کے صاحبزادے، جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، وفد کو لے کر. اور واپس آ کے انہوں نے کہا کہ شام میں تو اسلام ہی نہیں ہے، ہم نے ڈرا کہ آسمان سے پتھر نہ آنے لگے، تو بیعت توڑ دی، سب کو قتل کیا، ریپ کیا، آبرو پامال کی صحابہ کی، عورتوں کی، اصحاب کو قتل کیا، قبر نبی پر گھوڑے باندھے. لشکر یزید، دیکھیے عزیزو، سمجھیں امام اور عصمت کے معنی، سمجھیں اس ہنگامے میں جہاں کسی کی آبرو محفوظ نہ تھی، مروان جیسا شقی، ناسبی، سرٹیفائیڈ ناسبی ہے مروان، اپنے فیملی کو، بیٹیوں کو لے کے آیا حفاظت کے لیے، روایت کہتی ہے عبداللہ ابن عمر نے نہیں قبول کی ذمہ داری حفاظت کی، علی ابن حسین کے دروازے پہ آیا، کب؟ کربلا کے بعد، پہچانے آئمہ کو، کربلا کے بعد کا واقعہ ہے، کربلا سے پہلے کا نہیں ہے، بازار کوفہ شام سے مل کر آئے، ہو کر آئے ابھی، یہ ہے دین جسے پیش کر رہے تھے، ایسے حفاظت کی انہوں نے کہا اپنے باپ کے گھر میں بھی ایسی حفاظت نہ تھی، یہ ہے معیار امام. تو دیکھیے امام کا کام یہ کہ باطل کو رسوا کرے، لہذا امام نے جو شرائط رکھی اس نے چہرے سے نقاب اتار دیا امیر شام کے، سب کو پتہ چل گیا. اس نے خود ہی کہہ دیا، تاریخ کے الفاظ ہیں، کہ میں نے اس لیے نہیں جنگ کی تھی کہ بھائی تم روزہ رکھو یا نماز تو تم کرتے ہی رہتے تھے، میں تو حکومت کے لیے اپنے کیا تھا، مسئلہ واضح ہو گیا. یقیناً امام مظلوم ہے، اور مظلومیت یہ ہے کہ جیسے لوگ صلح حدیبیہ کو نہیں سمجھے، اپنے ہی امام حسن کی صلح کو نہیں سمجھے، آ کر امام سے کہتے تھے اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے. آپ غور کریں، انہیں یہ نہیں پتا کس کو بچا رہے ہیں. یقیناً اگر یہ کہا جائے کہ کربلا کی ساری بنیادیں اسی میں تھیں، اس لیے کبھی نہیں سوچئے کہ اگر امام حسین ہوتے تو نہ کرتے، نہیں، یہ کیا بات تھی، جو بھی ہوتا وہ یہی کرتا. امیر شام چونکہ جانتا تھا کہ میرے لیے خطرہ ہے، تو اس نے زہر بھجوایا جودہ بنت اشعث سے. جودہ کی ماں ام فروہ ہیں، ام فرما حضرت بکر کی بہن ہیں، امیر معاویہ نے پیسہ بھیجوا 1,00,000 درہم اور یہ پیشکش بھی کہ اگر تو زہر دے دے تو یزید سے نکاح کر دیں گے ہم تیرا. لالچ حب دنیا، اس نے کیا، یقیناً کیا. اور اس کے بعد جب یہ ہو گیا سب، 1,00,000 بھی یقیناً بھیجوایا مگر اپنے وعدے پہ اس نے عمل نہیں کیا، اس لیے اس نے کہا کہ جو رسول کے نواسے کی نہیں ہو سکتی وہ میرے بیٹے کی کیسے ہو سکتی ہے، جو ایسے شخص کو قتل کر دے. بس عزیزان من، یہ مصائب ہے میرے امام کے. جب زہر کا اثر پھیلا، پانی رکھا ہے برابر میں لے کر چہرے پہ پھیر رہے ہیں، آج بہنیں بھی جمع ہیں، بھائی بھی جمع ہے، تمام حسین قریب ہیں، بھائی کی مصیبت دیکھی نہیں جاتی، منہ سے خون آ رہا ہے. یہ کربلا تو آج ہی ہے زینب کے لیے، آج بھی ہے. عزیز و حسن دنیا سے جا رہے ہیں. میرا سوال امت مسلمہ کے لیے ہے کہ جو نواسا اتنا پیارا ہے کہ روایتیں کہ یہ بھی ہیں دوش رسالت پہ آ جاتے ہیں نبی سر نہیں اٹھاتے، یہ اگر دوش پہ سوار ہے اور کوئی تعریف کرتے نبی کی کہ کتنی اچھی سواری ہے تو نبی کا یہ کہو کتنا اچھا سوار ہے. امت سے سوال ہے کہ یہ نواسا نبی کے پہلو میں دفن کیوں نہیں ہے؟ سوچو، ان کا حق تھا یا کسی اور کا تھا؟ جو نبی کے دل کے ٹکڑے ہیں یہ پہلو میں نہیں ہے، نہ بیٹی ہے نہ نواسا ہے، جو جان و دل ہے نبی کے. آیا عزیزو، حسین کے گریے کی آواز، بھائی آواز دیتے، بھائی آپ نہ رہے، حسین آپ نہ رہے. کیوں؟ کہ جو آپ کی مصیبت ہے، جو آپ کی مصیبت ہے عزیزو. بھائی دنیا سے رخصت پہ، حسین جنازہ لے کے چلے دفن کرنے کے نانا کے پہلو میں، ادھر سے دشمن اہل بیت نکل کر آ گئے کہ ہم دفن نہیں ہونے دیں گے. تیروں کی بارش ہوئی، 70 تیر پیوست ہوئے، مگر تو جنازہ واپس آیا ہے. آؤ حسین بیٹھ کے بھائی کے جنازے سے تیروں کو نکالو. مگر مولا، آپ کے جسم سے تیروں کو نکالنے والا حسین تھا، مگر یہ حسین کربلا کے میدان میں جب گھوڑے سے زمین پر آئے تو جسم میں اتنے تیر پیوست تھے کہ کچھ دیر تک جسم ہوا میں معلق رہا، کوئی نہ تھا کربلا کے میدان میں، ایک بہن تھی درے خیبر، یا ماں یقین ان کے میرے لال تو نے ان کا کیا بگاڑا تھا،
سبحان اللہ.